بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بالکل حسب معمول میں نے آپ سب مردوں اور خواتین کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے اور ہم سب نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے اور اس کی حمد و ثنا کہی ہے. ہم سب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کرے. بلکہ ہم اس طرح زندگی میں ان کی اطاعت کریں، ان کی بات کو مانیں کہ قیامت کے دن وہ خوش ہو کر ہماری شفاعت کریں. دیکھیں یہ بندے کی بڑی خواہش ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. کریں گے ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ شفاعت کریں گے. لیکن سفارش آدمی کس کی کرتا ہے؟ اپنے دشمن کی. مطلب آپ سوچیں نا، انسان کس کی سفارش کرتا ہے؟ اس کی سفارش کرتا ہے جو ساری زندگی اس کی دشمنی کرتا رہا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ مذاق کرے، بے حرمتی کرے ان کے طریقے کی، ان کے احکام کی کوئی پرواہ نہ کرے، ان کے دین کو عزت دینے کی بجائے ان کے دین کو ذلیل کرے لوگوں کے سامنے، اور پھر کہے کہ میری شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں. مطلب یہ کوئی بات تو نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے نا. کہ سفارش تو آدمی اس کی کرتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی کریں گے جو ان کے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کی سفارش کریں گے؟ ہم منافقوں کی سفارش کریں گے؟ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کریں کہ قیامت کے دن ان کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ ہوں، بلکہ وہ ہماری سفارش کریں کہ اے اللہ، یہ تیرے کمزور بندے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ انہوں نے تیرے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے لیکن کمزور ہیں، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، ان کو معاف کر دے۔ بلکہ الٹا، علامہ اقبال تو کہتا ہے، بڑا عجیب شعر کہتا ہے، کہتا ہے اے اللہ، تو دو جہان سے غنی ہے، تجھے کیا پرواہ؟ اور واقعی اللہ تعالیٰ کو کسی کی کیا پرواہ ہے، اور وہ واقعی غنی اور بے نیاز ہے، بالکل بے نیاز۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ تو بالکل بے نیاز ہے، غنی ہے، تو اگر میرا حساب نہ لے تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، میرا ضرور حساب لینا ہے اللہ، تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرا حساب نہ لے۔ لیکن ساتھ ہی علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے ضرور میرا حساب لینا ہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا، میں ان کے سامنے حساب دینے کے قابل نہیں، ان کے سامنے۔ اور میں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی، اس پاکستانی قوم کے لیے بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، صرف نظر کر ہماری غلطیوں سے۔ واللہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ اگر وہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارے گناہوں پر سزا دینے کا فیصلہ اس نے کر لیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ کوئی بچت کی راہ ہے؟ کوئی بچت کی راہ نہیں، سوائے اس کے کوئی بچت کا راستہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر۔ کیا ہم اپنی زندگی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی بڑی اطاعت کی ہے؟ اللہ کو تو ہمارے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح وہ ایک، ممکن ہے اس کے اندر مبالغہ ہو، وہ ایک بات میں نے اس طرح کی سنی ہے یا پڑھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، تو انہوں نے اپنا کوڑا مارا زمین کو اور کہا کہ رک جا، کیا میں نے تجھ پر اللہ کے عدل کو نافذ نہیں کیا، رک جا، اور زمین رک گئی۔ ان کو تو تھا نا کہ ہم نے یہ کیا ہے، زمین کو نہیں ہلنا چاہیے، ہم نے تو زمین پر عدل کو قائم کیا، اب ہم تو نہیں زمین کو کہہ سکتے کہ یہ نہ ہلے، ہم نے تو اس زمین پر جو چاہا ہے وہ برائی کی ہے۔ ہمارے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور ہمارا رب ہمیں معاف کر دے۔ اس معافی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ توبہ کریں. اگر توبہ نہیں کریں گے تو توبہ نہ کرنے والوں کو تو معافی نہیں ملتی. تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہم پر رحم فرمائے. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اولاد آپ کو اپنی مرضی سے ملتی؟ اچھا جی سوچے ذرا نا. قطعاً نہ, بالکل نہ. قرآن میں آتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے. دیتا بھی وہی ہے جو چاہے دے اور جس طرح کے چاہے دے. معمولی سی خامی اگر پیدائشی طور پر پیدا کر دے نا اللہ تعالیٰ کسی بچے کے اندر, تو دنیا بھر کے ڈاکٹر اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے ٹیسٹ کرنے کے. اولاد بھی آپ کو نہیں ملتی اپنی مرضی سے. اچھا جی اس کے بعد یہ بتائیں کہ عزت اور ذلت آپ کو اپنی مرضی سے ملتی؟ بڑے بڑے معزز لوگوں کو جب وہ ذلیل کرنے پر آتا ہے تو ان کی اولاد کے ہاتھوں انہیں ذلیل کر دیتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے کہ انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے. اچھا جی اب آپ مایوس ہو گئے ہوں گے کہ پھر ہم کیا, ہمارے ہاتھ میں کیا جی. بڑی قیمتی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کرے آپ عزم کر جائیں. نہ زندگی اور موت آپ کو اپنی مرضی سے ملتی ہے, نہ رزق آپ کو اپنی مرضی سے ملتا ہے, نہ اولاد آپ کو اپنی مرضی سے ملتی ہے, نہ عزت اور ذلت آپ کو اپنی مرضی سے ملتی ہے. تو پھر اپنی مرضی سے کیا ملتا ہے جی؟ آپ کہیں گے پھر ہمارا فائدہ کیا جی؟ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی پھر ہمارے ساتھ یہ کیا کیا جی, اس نے سب کچھ تو وہ خود کر رہا ہے, ہم کیا کریں جی؟ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب سے بڑی چیز ہے. وہ آپ کو اپنی مرضی سے ملے گی. جنت اور دوزخ آپ کو اپنی مرضی سے ملے گی. چاہو جنت میں چلے جاؤ, چاہو دوزخ میں چلے جاؤ. یہ بالکل درست بات ہے. تنقید کرنا لیکن سوچ کے. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو انسان کے ہاتھ میں دیا ہے, دونوں راستے بتا دیے ہیں, اور اسے کہا ہے کہ چاہے تو جنت میں چلا جا, چاہے تو جہنم میں چلا جا. میں مداخلت نہیں کروں گا, بلکہ جو جنت کی راہ کی طرف بڑھے گا اس کی مدد کروں گا, اور جہنم سے بچنے کے لیے میں موقع دوں گا کہ بچ جا بچ جا بچ جا. اور یہ جنت اور جہنم کس سے بنتی ہے؟ اچھے عمل سے اور برے عمل سے. تو اب بھی آپ کو نہیں پتا چلا کہ اچھا عمل اور برا عمل اس دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے؟ میں نے پہلی بات آپ کو کل سمجھائی تھی کہ اچھا عمل اور برا عمل اس انسان کی زندگی میں سب سے بھاری اور سب سے اہم چیز ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی انسان کے پاس سے ساری دنیا کی نعمت ہوں, وہ فرعون بن کر بیٹھا ہوا ہو, اگر اس کے پاس اچھا عمل نہیں ہے تو اس کا سب کچھ زیرو ہو جائے گا اور اسے ملامت زدہ کر کے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ بات ماری ہے ان انسانوں کی، کیا سمجھتے ہیں یہ؟ تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی تھی، دوسری بات کیا سمجھائی تھی؟ دوسرا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو اچھا اخلاق ہے اس میں بھی حیا کا بڑا مقام ہے۔ حیا کا بڑا مقام ہے۔ اگر معین صاحب کو وہ کتاب مل گئی ہو تو وہ مجھے یہاں دے دیں، تو اس حیا کا خاص مقام ہے، اور یہ ٹھیک بات ہے، اس کو بھی آپ سمجھ جائیں۔ جو بے حیا آدمی ہوتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، نااہل ہو جاتا ہے، ساری خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور ساری اچھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی لیے تو یہ آپ کو بے حیا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو تو سمجھ نہیں آتی، آپ اپنے حقوق کی جنگ تو لڑتے ہیں اور حقوق کی جنگ میں برباد ہو رہے ہیں، لیکن ایمان کی جنگ نہیں لڑتے آپ کہ ہمارا ایمان برباد کیا جا رہا ہے اور ہم کوئی احتجاج کریں، بازاروں میں نکلیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ یہ ہمارے ایمان کو اغوا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کس کی اجازت سے ہمارے گھروں کو کنجر خانے بنا دیا ہے اور ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کے ذہنوں کو کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا، کس نے اجازت دی ہے؟ قرآن نے اجازت دی ہے، سنت نے اجازت دی ہے، اسلامی تاریخ نے اجازت دی ہے؟ کس لاجک کی بنیاد پر ہمارے گھروں کی حالت یہ کر دی گئی ہے کہ کوئی بچہ نہ بچے، کوئی بچی نہ بچے؟ روتے لوگ حقوق کی جنگ لڑنے کو، جس قوم کا ایمان ہی برباد کیا جا رہا ہے اور اخلاق ہی اس سے چھین لیا گیا ہے، اس کی روایات سے اس کو کاٹ دیا گیا ہے، اس قوم کا کیا بچے گا؟ خاک بچے گا اس قوم کا؟ تو دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی تھی کہ یہ جو حیا ہے یہ بطور خاص اخلاق میں اعلی مقام رکھتا ہے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ اس کو ایک ایک کر کے یاد رکھ لیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ یہ کہنا کہ عورتوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت کے نقطۂ نظر میں بالکل غلط بات ہے۔ اگر کوئی عورت اللہ کی بندی ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑی معزز اور محترم ہے۔ اور اگر کوئی مرد برا اور بدکار ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر میں نے واقعات کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اسلامی تاریخ میں عورتیں کسی میدان میں بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہیں۔ وہ جنگ و قتال جو عورتوں پر فرض نہیں ہے، اس میں بھی عورتیں پیچھے نہیں رہیں۔ وہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ تھی اور ان کی عمر بوڑھی، مطلب زیادہ تھی، بوڑھی تھی، وہ جب آپ حیران ہوں گے کہ جب سعد بن ابی وقاص فوج لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کے مقابلے میں نکلے تو حضرت خنسہ اس فوج کے اندر چلی گئی. چار ان کے بیٹے تھے جوان، وہ بھی ساتھ تھے. جب اسلامی فوج نے ایران کی سرحد پر جا کر پڑاؤ ڈالا تو خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چاروں بچوں کو سامنے بٹھایا، بیٹوں کو، اور کہنے لگی، بڑی جذباتی تقریر کی، کہنے لگی، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ نہ میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے اور نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، کل مجھے جنگ میں رسوا نہ کرنا. جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھے اور لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں تو تم آگے بڑھنا، میں نے تمہیں دودھ اسی لیے پلایا. اور اگلے دن خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، چاروں ہی شہید ہو گئے. اور کسی کی جرت نہیں پڑتی تھی کہ جا کے خنسہ کو بتائے. جو شخص بتانے کے لیے آیا وہ خود یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں اس بوڑھی عورت کو یہ خبر کس طرح دوں کہ اس کے چاروں بیٹے شہید ہوں گے. خود ہی اس کے پاؤں ڈگمگا گئے. لیکن بتانے والے نے جس وقت بتایا تو تاریخ میں آتا ہے کہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی، کھڑی ہو گئی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے تمنا پوری کر دی. اور یا اللہ اب میرے بچوں کے قتل کو قبول کر لینا اور مجھے قیامت کے دن انہی شہید بچوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا. یا اللہ اب تو معاف کر دینا. کس میدان میں یہ عورتیں پیچھے رہی ہیں؟ ہم پھر بھی پتہ نہیں کس سے متاثر ہوتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی بہرحال ان کی عقل کچی ہوتی ہے جی، ان سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جی، کوئی مشورہ نہیں لینا چاہیے. صلح حدیبیہ جب ہو گئی، یہ بھی تاریخ کا واقعہ ہے، تو چونکہ صلح حدیبیہ بظاہر اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے بڑی دب کر صلح کی ہے، اس لیے مسلمانوں کے ذہنوں پر غیر معمولی مایوسی اور بددلی طاری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے اور فرمایا کہ چونکہ ہماری صلح ہو گئی ہے، ہم نے واپس مدینے جانا ہے، لہذا اپنے سر منڈوا دو اور احرام کھول دو. تو تاریخ میں آتا ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا. سخت بد دل تھے لوگ، ٹھنڈے ٹھار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو کیا ہو گیا ہے؟ واپس پلٹے اور اس سفر میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھی، کہنے لگے کہ ام سلمہ امت کو کیا ہو گیا ہے؟ تو ام سلمہ نے فرمایا عورت کا مشورہ. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول پریشان نہ، کوئی بات نہیں ہے، تمہاری امت ایمان کی اسی حالت میں ہے، صرف بظاہر صلح کی شرائط کو دیکھ کر لوگ پریشان ہیں. آپ خیمے سے نکلیں، خود اپنا سر منڈائیں، جانور کو قربان کر دیں، احرام کھول دیں، ساری امت آپ کی پیروی کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، سب نے پیروی کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور ساری زندگی فرماتے رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خدیجہ الکبریٰ کی تعریفیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں زخموں سے چور چور ہو کر سخت پریشان ہو کر گھر لوٹتا تھا اور خدیجہ مجھے اس طرح تسلی دیتی تھی کہ میرا غم ختم ہو جاتا تھا۔ ختم ہو جاتا تھا۔ ہم نے خواتین کے ساتھ ہر سطح پر ایک کلیش بنا لیا ہے۔ تیسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو محترم بنایا ہے، محترم بنایا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس نے پلٹ کر ان خواتین کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنے خامدوں، اپنے باپوں، اپنے بھائیوں کی قدر کرو اور ان کا احترام کرو، ان کے لیے قربانیاں دو۔ ان کو بھی یہ سمجھایا۔ یہ مائیں، یہ بیویاں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، واللہ انسان کی اصل طاقت ان میں ہوتی ہے۔ اور واللہ یہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایمان کی بنیاد پر اٹھیں گی، آپ کی کمزوریوں کو بھی دور کر دیں گے۔ میں ان کراچی کی بہنوں اور بیٹیوں کو کہتا ہوں کہ کراچی اجڑ گیا، اس کو آباد کرو اور ایمان کی بنیاد پر آباد کرو۔ چوتھی چیز میں نے یہ آپ کو سمجھائی تھی۔ اب اس کے بعد سورہ احزاب کی آیتیں ہم نے پڑھی تھیں اور سورہ نور کی آیتیں رہ گئی تھیں، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ یہ سورہ نور کی آیتیں جو ہیں ان کو آپ سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ آپ خواتین کی بات کرتے ہیں، آپ ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی بات کرتے ہیں۔ قرآن ان گھروں کو بھی احترام دیتا ہے جن گھروں میں یہ رہتی ہے۔ آپ انہیں سیمنٹ اور اینٹوں کے گھر سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گھروں کو محترم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، ان گھروں کو بھی محترم بنایا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھر کے سوا کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک اس کی رضا مندی نہ حاصل کر لو اور اس پر سلام نہ بھیج دو۔ یہ نہیں کہا، بڑی لطیف بات ہے، یہ نہیں کہا کہ جب تک اجازت نہ لے لو، بلکہ جب تک تمہیں خود محسوس نہ ہو جائے کہ یہ میرے آنے کو پسند کرتا ہے تب داخل ہونا۔ بعض اوقات انسان رواداری میں اجازت دیتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا. حتی تستانسو، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ تمہیں اتنا اپنی پرائیویسی کا احساس نہیں ہے جتنا اللہ کو تمہاری پرائیویسی کا احساس ہے. اللہ تمہاری پرائیویسی، رازداری کا احترام کرنا چاہتا ہے. تمہارے گھروں کو دوسرے کی نظر سے اور مداخلت سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے گھروں کا احترام کرنا چاہتا ہے. اور تم چھتوں پر چڑھ جاتے ہو اور گڈے اڑاتے ہو اور ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکتے ہو اور ناچتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر کسی کے گھر میں جھانکے اور جس کے گھر میں جھانکا گیا ہے وہ شخص پتھر مار کر اس کی آنکھ نکال دے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. اتنا جرم ہے کسی کے گھر میں جھانکنا. اور پھر فرمایا اتنی عجیب بات، اتنی حیران کن بات، کیا فرمایا؟ آپ نے سنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں اس آیت کو دوبارہ سنانا چاہتا ہوں. یہ بہت حیران کن آیت ہے. گھروں کے احترام میں اس سے بڑھ کر کوئی بات کی نہیں جا سکتی، سنی نہیں جا سکتی. جتنا احترام ان گھروں کا اللہ نے قائم کیا ہے کون کر سکتا ہے؟ یہاں تو گھروں میں اغوا کی وارداتیں ہوتی، خواتین کے کمروں میں لوگ گھس جاتے ہیں. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. واللہ یہ باتیں آپ نے سنی ہیں. قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ یہ گھر تو خالی ہے، اس میں تو کوئی بندہ ہی نہیں، وہ تو لاہور گئے ہوئے ہیں سارے، نہ کوئی مرد گھر ہے نہ کوئی عورت گھر ہے، پھر بھی اس کے اندر داخل نہ ہونا. قرآن کہتا ہے خالی گھر میں بھی داخل نہ ہونا. اجازت کے بغیر. دیکھا اس نے آپ کی پرائیویسی کا کتنا احترام کیا. اور یہ قرآن کی بات بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے. آپ گھر میں موجود نہ ہوں اور بغیر اجازت آپ کا پڑوسی گھر کی دیوار پھلاند کر یا تالا توڑ کر یا کسی دوسری چابی سے کھول کر وہ گھر میں داخل ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے تو آپ اس کو برا محسوس کریں گے کہ کیوں گیا ہے. خواہ آپ کو اس پر کتنا اعتماد ہو، خالی گھروں میں بھی داخل نہ ہونا. ہاں البتہ اگر آپ نے پہلے اجازت لی ہے تو وہ الگ بات ہے. اور جب تمہیں کہا جائے کہ پلٹ جاؤ تو پلٹ جایا کرو. بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے گھر آئے. مثلاً وہ اپنے گھر والوں سے جھگڑ رہا ہوتا ہے، سارے فیملی کے لوگ بیٹھ کر کوئی مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں جانتا کہ اس وقت کوئی آئے. اس لیے باقاعدہ اللہ نے اجازت دی کہ جب کسی آنے والے کو گھر والے یہ کہیں کہ اس وقت تم چلے جاؤ تو انہیں قطعاً اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے اور انہیں پلٹ جانا چاہیے. قرآن حکم دیتا ہے کہ پلٹ جاؤ. پھر کہا کہ ہو ازکا لکم، یہ تمہارے لیے، تمہاری پرائیویسی کے لیے اور تمہاری پاکیزگی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. پھر اللہ نے وہ حکم دیا کہ بھائی بعض چار دیواریاں ایسی ہیں کہ ان کے اندر تم جا سکتے ہو بغیر اجازت کے. اس لیے اس کا طریقہ ہے کہ جائز رعایت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ چار دیواریاں جو کسی کے گھر نہیں ہیں، کسی کی رہائش گاہیں نہیں ہیں، مسافر خانے ہیں، اسپتال ہیں، دکانیں ہیں، دفتر ہیں، ان میں بغیر اجازت کے جاؤ. لیکن ہمارے ہاں الٹا صاحب ہے، جو دفتر ہمارے لیے بنے ہیں وہاں ڈنڈا بردار ہوتے ہیں. اور جو اسپتال ہمارے لیے بنے ہیں وہاں کوئی جانے نہیں دیتا. یہ جو چار دیواریاں ہیں جو کسی کے گھر نہیں ہیں، رہائش گاہیں نہیں ہیں، جو تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے ان میں متاع ہے، تمہارے لیے سارا وہ بنائے گئے ہیں، ان میں بغیر اجازت کے چلے جاؤ. اس کے بعد پردے کی وہ معروف آیتیں شروع ہوتی ہیں. اور پردے کی آیات میں کمال بات ہے کہ جب پردے کی آیتیں شروع کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو پہلے مرد کو پردے کا حکم دیا ہے، پھر عورت کو دیا. مرد کہتا ہے جی میرا پردے سے کیا تعلق ہے؟ اب سن لو کیا تعلق. پہلے حکم ہی مرد کو ہے، اس لیے مرد کو حکم ہے کہ مرد ہی عورتوں کے پردے کا ذمہ دار ہے. اگر مرد خود بے پردہ اور بے حیا ہو جائے گا تو اس نے عورتوں کو کیا پردہ دینا ہے؟ اور یہ جتنی بے پردگی ہے اس کی ذمہ دار عورتیں تو نہیں ہیں، مرد ہیں. اس عورت بیچاری کو تو اس مرد نے بالکل ذلیل اور خوار کر دیا ہے، ہر چوک میں اسے نیم بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے اور تجارت کا اشتہار بنا دیا. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے نبی، اب تیزی سے بات کو سمجھے، ہمارے صاحب پاس صرف 10 منٹ ہیں. اے نبی، ان مومن مردوں سے کہیے، پہلی آیت یہ ہے، کیا کہیے؟ کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اچھا جی، کس کو نہیں سمجھ آئی بھائی اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی. تمہیں سمجھ نہیں آتی یا تم سمجھنا نہیں چاہتے؟ اچھا جی، کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جو ہے وہ اٹھ کر یہ کہے کہ مجھے اللہ کے اس حکم کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کہتا ہے اپنی نگاہوں کو بچاؤ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ہر کسی کو سمجھ آ گئی؟ نگاہوں کا بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اس نگاہ کا استعمال نہ تو کسی غیر محرم عورت پر کرو اور نہ کسی فوش منظر پر کرو. اور پھر اس میں لطیف بات یہ ہے کہ پہلے نظر کی بات کی گئی، پھر شرمگاہ کی بات کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری نظریں نہیں بچیں گی تو شرمگاہیں بھی نہیں بچیں گی، اس لیے کہ برائی کا پہلا گیٹ تو نگاہ ہوتی ہے، اسی لیے تو تمہاری نگاہ کو برباد کیا جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کی بات سنتے ہو، اس کی سنتے ہو، اس دانشور کی تقریر سنتے ہو، اس کی بات سنتے ہو، اس کا فتویٰ سنتے ہو. اللہ تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے ہے، ذالک ازکا لہم. اور پھر اگلے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، ان اللہ خبیر بما یصنعون. جتنا بھی آپ اس انسان کو برا نہ کریں گے، بے حیا کریں گے، تب بھی یہ انسان ایسا ہے کہ یہ بد کرداری کے اعمال چھپ چھپ کر کرے گا. اللہ فرماتا ہے سب سے چھپ جاؤ گے لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے. یہ اللہ نے مردوں کو فرمایا ہے، یہ پردے کا حکم نہیں تو کیا ہے جی؟ اس کے بعد اللہ نے عورتوں سے بات کی ہے. عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضدی ہوتی ہیں، باپ سے ضد کرتی ہیں، خاوند سے ضد کرتی ہیں، بھائی سے ضد کرتی ہیں. میں ان عورتوں کو کہتا ہوں کہ ضد کرو لیکن اللہ سے ضد نہ کرنا، توڑ دی جاؤ گی. یہ اللہ حکم دیتا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، اور کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں، اللہ بڑا دو اور دو چار کی طرح حکم دیتا ہے. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
پتہ نہیں کس نے سنا کس نے نہیں سنا. میں نے یہ جو الفاظ پڑھے ہیں دوسری آیت کے, میں دعوے سے کہتا ہوں, پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ان میں پورے پردے کے پورا پردہ سمجھا دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی, چند الفاظ میں پوری پردے کی بات ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ گھر جا کر ان الفاظ پر غور کریں. وَقُلْ کے لفظ سے لے کر جُجُوبِ حِنَّا تک کے الفاظ میں سارا پردہ پایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان مومن عورتوں کو کہو کہ یہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کو بچائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے, ہم نے مردوں کو نہیں کہا کہ وہ کپڑے اوڑھ کر نکلا کریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں غیر محرم مردوں کو گھور گھور کر اپنی نگاہوں کو سیکتی رہیں اور فوش مناظر دیکھتی رہیں. بچائیں اپنی نگاہوں کو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وہی لفظ جو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں سے کہے وہی عورتوں سے کہے. لیکن آگے فرمایا کہ مزید بھی کرو, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی کسی زینت کو غیر محرم پر ظاہر نہ کرو. زینت کیا ہوتی ہے؟ زینت اس خوبصورتی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کوئی غیر محرم اٹریکشن محسوس کرتا ہے. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی کسی خوبصورتی کو, کسی بھی خوبصورتی کو غیر محرم پر ظاہر کرے. کہتے ہیں جی چہرہ پردے میں نہیں ہے, چہرہ پردے میں نہیں ہے تو پردے میں ہے کیا؟ چہرہ تو سب سے بڑی زینت ہے. لوگ ستر اور عجاب کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں. ستر اور چیز ہے, عجاب اور چیز ہے. ستر عورت کے جسم کا وہ حصہ ہے جس حصے کو اسے محرم سے بھی چھپانا چاہیے, باپ سے, بھائی سے, بھانجے سے, بھتیجے سے بھی چھپانا چاہیے. ستر میں چہرہ نہیں ہے, ستر میں ہاتھ اور پاؤں نہیں ہے, ستر میں خوبصورت لباس نہیں ہے, ستر میں آواز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت بازو کھول کر, پنڈلیاں کھول کر, سر کے بال کھول کر اپنے باپ اور بھائی کے سامنے پھرتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتی. لیکن حجاب کیا ہے؟ حجاب یہ ہے کہ ہر زینت کو غیر محرم سے چھپا لے. اس میں خوبصورت لباس بھی ہے, زیور بھی ہے, آواز بھی ہے, ساری خوبصورتیاں ہیں. الا ما ظاہر منہا, ہاں البتہ جو زینت خود بخود ظاہر ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت پوری طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلے, تو جس کپڑے سے اس نے ڈھانپا ہے اس میں بھی زینت ہے, لیکن اس کو تو نہیں وہ چھپا سکتی. کیسے چھپا سکتی ہے؟ اسی لیے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں, یہ چادر اور یہ برقع جس کو تم زینت چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہو, اس کو تم زینت نہ بنا دینا, اس کو سادہ رکھنا. اگر یہ خود ہی زینت بن گیا تو یہ بھی فتنہ ہوگا. اور یہ ٹھیک بات ہے, جنہوں نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے. میں شہر کراچی کے اندر کھڑا ہوں لیکن میں کسی سے مروب نہیں ہوں. میں وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن کرتا ہے. مجھے کسی دوسرے سے مروب ہو کر وہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی اجازت قرآن نہیں دیتا. اس کے بعد فرمایا کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں تمہارے گھر میں مرد, ان کے سامنے تم اپنی زینت کو ظاہر کر دو تو کوئی بات نہیں. وہ کون ہیں؟ جلدی جلدی سن لیں.
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال غیر اولی الاربت من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن وتوبوا الى اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون.
اے اور تو پھر کہا اپنی زینت کو چھپاؤ، ہاں البتہ اپنے خاوند کے سامنے نہ چھپاؤ، اپنے باپوں کے سامنے، اپنے خاوندوں کے باپوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے خاوندوں کے ان بیٹوں کے سامنے جو دوسری بیویوں سے ہیں، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھتیجوں کے سامنے، اپنے بھانجوں کے سامنے. او نسائہن، ان الفاظ میں اللہ نے عورتوں کو عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. چھ معنی دارت، عورتیں عورتوں سے پردہ کریں. لیکن سارے علماء اس بات پر متفق ہیں، پہلے بھی اور آج کے بھی، کہ ان الفاظ میں اللہ نے مسلمان عورتوں کو کہا ہے کہ جن عورتوں کو تم جانتی ہو ان کے سامنے تو زینت ظاہر کر دو، لیکن معاشرے کی بدکماش عورتوں سے پردہ کرو. گھر تو بری سہیلیوں سے اجڑتے. او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو تمہارے مل کے یمین میں ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد کنیزیں ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان سے مراد غلام ہیں، لیکن وہ غلام آج کے زمانے میں نہیں ہیں. گھر کے نوکروں سے سارے علماء کہتے ہیں، مالی سے، شوفر سے، خانسامے سے، اور یہ چوکیدار سے، سارے علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیے. یا وہ بیمار مرد بوڑھے جو تمہارے غیر محرم ہیں لیکن اپاہج ہیں، ان کے اندر نہ تو عورتوں کے لیے کوئی خواہش ہے اور ویسے بھی بڑے بیچارے بیمار گھر میں پڑے ہیں، ان سے ان کے سامنے اگر زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. یا وہ بچے جو عورتوں کی باتوں سے ناواقف ہیں. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اے عورتوں، تم پاؤں مار کر نہ چلا کرو، اس سے تمہاری زینت ظاہر ہو جائے گی. اچھا جی، جو شریعت پاؤں مارنے کی اجازت نہیں دیتی وہ منہ کھولنے کی اجازت دیتی ہے، کمال ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنوں سارے کے سارے مل کر توبہ کرو. یہ بے پردگی جو تم نے پھیلائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو، سارے توبہ کرو، تب فلا پاؤ گے، ورنہ فلا نہیں پاؤ گے. تو یہ آج کا سبق تھا. کل کیا سبق ہے؟ کل تو پھر میں ہاتھ کھڑے کروں کہ کل یہ 24 گھنٹے تو آپ، یہ جو 48 گھنٹے ہیں یہ تو اس کام کے لیے لگا دیں، لگا دیں. ویگنیں، بسیں اپنے اپنے علاقے سے، خواتین بھی خواتین کو اکٹھا کریں. خواتین مردوں کو بھی کہیں، اپنے گھر کے مردوں کو، آپ بھی خواتین کو لے کر آئیں، مردوں کو بھی لے کر آئیں. یہ 2 دن پورا زور لگا کے اس پروگرام کو کریں. کیوں کریں؟ کیوں کریں؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، تاکہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو، اللہ خوش ہو، اسلام کے غلبے کی راہ ہموار ہو، ہم ٹھیک راستے پر چل سکیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین. ہم سب کو معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، ہم پر فضل کر دے، بے حیائی اور بدکاری سے بچا لے. یا اللہ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں پر اپنی رحمت اور شفقت فرما دے. آمین. وصلی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.
visit tazkir.org